الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله وله عذاب عظيم. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو انسان کے اندر دو چیزیں اللہ تعالی نے رکھیں. بعض انسان بھلائی کی طرف جلدی راغب ہوتے ہیں اور بعض انسان برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے انسان کی کہ وہ خیر کو قبول کرتا ہے یا شر کو قبول کرتا ہے. اگر خیر کو قبول کرنے والا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو آرام سے رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ آرام سے رہے گا. اور جو انسان شر کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے مالک و خالق ہوتے ہوئے اللہ اس دنیا میں بھی نہ اس کو سکون عطا فرماتے ہیں نہ آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی سکون اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. چونکہ یہ دنیا عارضی ہے, یہاں جو اس کو بے سکونی ملتی ہے وہ اس کی بے سکونی اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی جہنم کے اندر ہوگی. لہذا تڑپتا تو ہے یہاں پر بھی, لیکن وہ تڑپ جو عالم آخرت کے اندر ہوگی وہ تڑپ الگ تڑپ ہوگی. تو اللہ نے دونوں چیزوں کو سمجھنے کا حق اللہ نے انسان کی اس عقل کے اندر رکھا ہے کہ دیکھو مجھے مان کر کے چلو اور میری مان کر کے چلو. اگر میری مان کر کے چلو گے تو کیا ہوگا کہ میں تمہارے لیے بھلائی کے راستے کھول دوں گا, برائی کے راستے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے. اسی لیے قرآن کریم میں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور جو لوگ قبروں میں وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے قالوا یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا. وہ کہیں گے اے کاش کہ یہ کہ آج کیا ہوا کہ ہم جس جگہ سوئے تھے آج ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو اللہ پاک کا ارشاد ہوگا ھذا ما وعد الرحمن, یہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ جس کا تم انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں زندہ نہیں ہونا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پھر زندہ کیا. وصدق المرسلون, اور اللہ کے جو سچے انبیاء آئے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. تو وہ حیران ہوں گے کہ اللہ ہم پھر کس طرح زندہ ہو گئے جبکہ ہمارے ذرات دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے. تو اللہ کے لیے تمام ذرات کو جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. چاہے ساری کائنات کے لیے مشکل ہو لیکن اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے کہ انسان پوری دنیا کے اندر. اسی لیے مردوں کو بعض مذاہب کے اندر جلا کر کے ان کی راکھ کو بکھیر دیا جاتا ہے جیسے ہندو کرتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان مر گیا اس کے اعمال سب کچھ ختم ہو گئے, اب اس کو جلا کر کے اس کو دریا کے اندر ڈال دو تاکہ اس کی مٹی بھی بہ جائے اور اس کو کوئی جمع نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ خشکی پر بھی قادر ہے اور پانی پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت وہاں سے جمع فرمائیں گے. پھر حکم ہوگا کہ میدان حشر کی طرف چلو, میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا. ہر انسان ایسے بھاگ رہا ہوگا جیسے کہ بدواس انسان اس کے پیچھے اونٹ لگ جائے، وہ انسان جس طرح بھاگتا ہے، ہر انسان میدان محشر کی طرف اس طریقے سے بھاگ رہا ہو. پھر وہاں پہنچنے کے بعد حساب و کتاب لیا جائے گا. عرفات کا میدان لکھا ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ اتنا کشادہ کر دیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان وہ اس میں سما جائے گا. اس کے اندر وہیں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے انسان سے کہ تجھے دنیا کے اندر بھیجا، انبیاء تیرے لیے بھیجے، کتابیں تمہارے لیے بھیجی، بتاؤ تم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا. اتمام حجت کی اللہ نے کہ انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی. نہ صرف یہ نہیں کیا کہ کتابیں بھیج دیں انبیاء نہیں بھیجے، نہیں، اللہ نے دونوں بھیجے کہ انبیاء نے عمل کر کے بتلایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا اللہ تعالی کی اتباع کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ تم اگر نبی کی اتباع کرو گے تو تم اللہ تعالی کی محبت کے قابل بن جاؤ گے. یحببکم اللہ، اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معافی فرما دے. لہذا جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ پیش کردہ دین کو قبول کیا، آخرت کے اندر ان کے لیے اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائیں گے. جبکہ قیامت کا دن محدثین نے لکھا ہے کہ 40 سال کا عرصہ وہ ایک دن ہوگا انسان کے. 40 سال لگیں گے اس حساب و کتاب میں کہ جب تمام دنیا کا حساب و کتاب ہوگا. جو جنتی ہیں وہ جنت میں، جو جہنمی ہیں وہ جہنم کے اندر. اب دونوں جگہ سے کوئی کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا کسی کو. جو جہنم میں گیا وہ پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ اللہ کسی طرح مجھے نکال لے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس ہم نے انبیاء نہیں بھیجے تھے؟ انہوں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے قالو بلا، یا اللہ بے شک آپ نے بھیجے تھے. ما وعدک المرسلون، اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے انبیاء تمہارے پاس نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تمہیں دین سے سمجھایا، اور تم ان کا کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے تم. آج تم اسی آگ کے اندر جلتے رہو، تمہارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے. تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہم نے انبیاء کو دے کر کے بھیجا تھا، تم نے اس دین کا مذاق اڑایا. جب تم نے اس دین کا مذاق اڑایا، اس کے بدلے میں آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ تکلیف اسی مذاق کا ذریعہ، مذاق کا بدلہ ہے یہ. تم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، لہذا آج اس کے بدلے میں تمہارے لیے کوئی نرمی کا معاملہ نہیں ہے، جاؤ جہنم کے اندر. اور جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، پھر جب کوئی نعمت دی جاتی ہے تو امتحان بھی لیا جاتا ہے، کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں، پھر اس کے بعد انسان کو نعمت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اللہ نے امتحان رکھ دیا. وہ امتحان کیا ہے؟ فرمایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہ کرنے کے ہیں. حلال و حرام اللہ نے انسان کے اوپر لازم کر دیا. جس انسان کو حلال و حرام کی یہ چیز پڑ گئی دل کے اندر، یہ خیال ہوا کہ یار میں یہ کام حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مشقت کی چیز ہے اس کے لیے. ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے، ایک انسان ہے وہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے. اگر حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس انسان کے ساتھ اللہ تعالی، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. آج کہتے ہیں وہ جنت کہاں ہے، وہ جنت کہاں ہے؟ میاں جہاں سے آئے ہو وہیں پر اللہ نے جنت بنائی ہے. عالم برزخ میں اللہ نے انسان کو جمع کیا. تو یہ ارواح جو نکلتی ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جاتی ہیں. پھر انسان کا جسم جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، اس وقت اس سے جب سوال و جواب منکر نکیر کر لیتے ہیں، تو اس کی روح کو لے جاتے ہیں اور اس کے جسم کے اوپر اگر نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ قبر جو 2.5 فٹ چوڑائی اور 6 فٹ لمبی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے لے کر جنت تک کے تمام حجابات کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. اور اگر وہ انسان اللہ کے دین کے مطابق نہ چلا تو اللہ تعالیٰ اس 2.5 فٹ کی چوڑائی اور 6 فٹ کی لمبائی کو اللہ تعالیٰ مزید تنگ کر دے جائیں گے. پہلے ہی اس کے اندر جگہ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کو مزید تنگ کیا جائے گا کہ تم نے ہمارے دین کا مذاق اڑایا. تم دین کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ دین مذاق اڑانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اب بھگتو اس کی سزا کو. یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض ایسے مجرمین ہوں گے کہ جن کو قبر اتنا دبائے گی کہ جن کی پسلیاں آپس کے اندر اس طرح سے نکل جائیں گی، اس طرح سے نکل جائیں گی. لہذا اللہ نے انسان کو عقل، شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی کہ دیکھ نیکی میں اور بدی میں تمیز کر، اگر تو تمیز نہیں کرے گا تو تیرا حال خراب ہوگا. عقل اللہ نے خالی روٹی کمانے کے لیے نہیں عطا فرمائی، عقل اللہ تعالی نے خالی تجارت کرنے کے لیے عطا نہیں فرمائی. اللہ نے فرمایا عقل تجھے اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ تو اس عقل کے ذریعے اللہ کے حلال و حرام کو سمجھ کہ اللہ نے کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کن چیزوں کو حرام کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حرام کردہ چیزوں کو اگر انسان کیا سمجھے کہ میاں میں تو آزاد انسان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کروں اور حرام کو چھوڑ دوں، میں آزاد ہوں. تو اللہ نے دنیا میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، یہاں بھی مقید کر کے رکھا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فما جو اس دنیا میں میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. ونحشره يوم القيامة أعمى، اور اس کا حساب و کتاب ہم نابیناؤں کے اندر لیں گے. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. وہ انسان سوال کرے گا یا اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی، آج جب حساب و کتاب ہو رہا ہے تو آج مجھے نابینا کیوں کیا گیا؟ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها. اللہ فرمائیں گے میں نے جو اپنی نشانیاں دنیا میں بھیجی تھی، نسیتا، تو نے اس کو بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو نے دنیا میں بلایا، میں نے آخرت کے اندر تجھے بلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن کیا کہتا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے منع ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم سے تمہاری جان کو بھلا دیں گے، پھر تم بھول جاؤ گے کہ دنیا کی زندگی کیا تھی، دنیا کی زندگی کا مزہ اور لذت یہ صرف اللہ والوں کی صحبت کے اندر نصیب ہوتی ہے، یہ دین پر چل کر کے ملتی ہے. دین پر مشقت برداشت کرتا ہے ایک انسان، اس کو یہ چیز اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک انسان اگر دین سے اعراض کرے، دین سے اعراض کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں عطا نہیں فرماتے، یہ انعامات عطا نہیں فرماتے. یہ انعامات لینے کے لیے انسان کو ایک مشکل راستہ اختیار کرنا پڑتا. چونکہ اس وقت امت بھائی جو بچے بات کر رہے ہیں ان کو خاموش کرائے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ ایک ایسے کرب سے گزر رہی ہے کہ ایک ایسی عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر اس نے بکواسات کی دی، اس نے اور پھر وہ اپنے اس بیان کے اوپر قائم بھی رہی، یہاں تک کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا وہ عورت اپنے بیانات کے اوپر قائم تھی. اس کے شوہر کو عدالت نے طلب کیا، اس کے شوہر نے کہا کہ میں توریت پر ہاتھ رکھ کر یہ باقسم نہیں کھاتا کہ میری بیوی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، نہیں کی، میں یہ قسم میں نہیں کھا سکتا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے پھر اس کے لیے معافی کا راستہ ہے، اگر معافی مانگتا ہے، دوبارہ ایمان لاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو معاف کیا جائے گا، اور اگر معافی نہ مانگے تو پھر اس کے لیے سوائے قتل کے کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ کلمے سے نکال دیا جائے مومن مومن ہوگا؟ ایک انسان ساری زندگی کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، اس کا ایمان کامل ہوگا؟ نہیں ہوگا. دو جزوں کو اللہ نے ملایا کہ پہلے کیا کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، محمد الرسول اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کعب بن اشرف، ابو رافع، ابن خطل، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے. سب سے پہلا شخص جو اس چیز میں قتل کیا گیا ہے وہ کعب بن اشرف ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر میرے پاس لے کر آئے، کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر میرے پاس لے کر کے آئے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 3 صحابہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے کر کے آئیں گئے، کیونکہ یہ مدینے کے قریب ہی رہتا تھا، وہ گئے اور جا کر کے اس کو قتل کیا اور قتل کر کے سر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو چمکتا ہوا رکھے. صحابہ نے جواب دیا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آپ کا چہرہ بھی چمکتا رہے. پھر ابو رافع یہ ایک یہودی تھا جو مالدار تھا, وہ شاعروں کو بلا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ اشعار کہلاتا تھا جس سے نبی کی شان کے اندر گستاخی ہوتی. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا کہ ابو رافع کو کون قتل کرے گا. صحابہ اکرام اٹھے. مدینے کے اندر دو قبائل بڑے تھے. ایک قبیلے نے جب کعب بن اشرف کو قتل کیا تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع کا نام لیا تو وہ قبیلہ دوسرا جو تھا وہ پہلے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لے کر کے آئیں گے, کیونکہ انہوں نے نیکی میں پہل کی ہے, اب ہم پہل کریں گے. ابو رافع کا سر قلم کیا گیا. پھر جب فتح مکہ ہوتی ہے, فتح مکہ کے موقع پر تمام دنیا کے انسان, مسلمان نہیں انسان بھی جانتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیتیں دی گئیں کہ جو انسان کی سوچ سے باہر ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہاں قتال ہو سکتا تھا, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, کفار تعداد کے اندر کم تھے. 10,000 کا لشکر لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے. 10,000 کا لشکر. بخاری شریف کے اندر آتا ہے, روایت کے اندر موجود ہے کہ ابو سفیان ایسے ہی نکلا جیسے ہم لوگ رات کو ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں. اس نے جب دیکھا کہ کیونکہ اس وقت مکہ المکرمہ ایک پہاڑی وادی تھی, اب پہاڑ کاٹ کاٹ کر کے جگہ بنا دی گئی, وہ ایک جب پہاڑ پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ اتنی لکڑیاں جل رہی ہیں, اتنی شمعیں جل رہی ہیں. اس نے کہا نہ حج ہے نہ رمضان ہے, یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنی تعداد کے اندر عمرہ کرنے کے لیے آئے. جب وہ نیچے اترا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں تو حضرت عمر سے ٹکرا ہو گیا. حضرت عمر نے تو ابو سفیان کو وہیں پکڑ لیا, کہا تو نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا, تجھے تو آج نہیں چھوڑنا ہے. پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ گئے, میں عمر دیکھو قتل مت کرنا, اور اس کو کہا کہ دیکھ میرے ساتھ خچر ہے, میرے خچر پر جلدی سے پیچھے چڑھ جا ورنہ عمر تجھے نہیں چھوڑ گے. وہ چڑھ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یہ کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے تھے, حضرت سفیان کو لے کر کے کہاں پہنچے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں, اور حضرت عمر نے پیدل ہی دوڑ لگا دی. جیسے ہی خیمے میں پہنچے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو قتل کرنا ہے, اس نے مسلمانوں کو جتنی اذیت پہنچائی ہے اتنی اذیت کسی نے نہیں پہنچائی, لہذا اس کو قتل کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر بیٹھ جا. سمجھایا, پھر حضرت عمر بیٹھے تو ابو سفیان کی تو آنکھیں پھٹ گئیں کہ اللہ اتنے مسلمان اتنی تعداد کے اندر اور اتنی قوت کے ساتھ آئے, آج تو مکہ المکرمہ کے اندر خوب کیا ہوگا, خون خرابہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم خون خرابے کے لیے نہیں آئے. یہ معجزہ کس کا تھا؟ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار نے جو شرائط رکھی تھی, جو شرائط رکھی تھی وہ شرائط ایسی تھی کہ سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی. مثلا اگر کوئی شخص مکہ المکرمہ سے مسلمان ہوا اور بھاگ کر کے واپس پہنچ گیا تو اہل مدینہ پر لازم ہے کہ اس کو واپس کریں گے. لیکن مدینہ سے اگر کوئی شخص مکہ چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. شرائط نامہ پورا لکھا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں لکھا محمد الرسول اللہ. کفار غصہ ہو گئے, انہوں نے کہا اگر اللہ کا نبی مانتے تو آج یہ شرائط نامہ ہم لکھتے ہی نہیں, لہذا لفظ محمد یہاں سے کاٹا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لفظ کو کاٹو یہاں سے. حضرت علی نے کہا میں تو نہیں کاٹتا, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کاٹوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس کو کاٹ دو. فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو کاٹ دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کسی مدرسے کا یا کسی درسگاہ کا درسگاہ کی شکل نہیں دیکھی تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو کاٹ دی. ابھی دستخط ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خیز و غضب کے اندر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط کے اندر ایک شرط بھی مسلمانوں کی حمایت کے اندر نہیں ہے, سب کچھ مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ حضرت عمر کو ایک طرف لے گئے. فرمایا عمر اگر اللہ کے نبی ان شرائط پر اگر صلح کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کچھ سوچا ہوگا, اللہ کا کچھ نہ کچھ وعدہ ہوگا, لہذا تو گھبرا نہیں, ظاہر کو نہیں رہی, معاہدہ ہو گیا, دستخط ہو گئے دونوں طرف سے, جانے لگے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. یہ وہ مسلمان تھے جو مسلمان ہو کر مکے کے اندر موجود تھے اور کفار دن رات ان کو اذیتیں دیتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے میں مکے سے باہر بھاگ کر کے آ گیا, آپ کے پاس پہنچ گیا تاکہ مجھے آرام و سکون مل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم اہل مکہ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو مکے سے آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرم ہو گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو واپس نہ بھیجیں, یہ ایمان لا چکے. فرمایا عمر میں نے معاہدہ کر لیا ہے, میں نے معاہدہ کر لیا ہے, معاہدے کو نہیں توڑوں گا. حضرت ابو جندل کو فرمایا واپس جاؤ. دو شخص ان کے ساتھ اپنے پہرے داری میں لے کر جا رہے تھے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے جو وعدہ فتح کا ہے وہ قریب آنے والا. تو راستے میں چلتے چلتے حضرت ابو جندل نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک سے کہا کہ تیری تلوار بڑی تیز ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا میں نے کتنوں کو اس سے قتل کیا ہے, زمانہ جاہلیت تھا. کہا میں دیکھ سکتا ہوں اس کو؟ کہا ہاں دیکھ. جیسے ہی ہاتھ میں لی پہلے تو اسی کی گردن اڑا دی, دوسرا ڈر کر کے بھاگ گیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے جدہ کے قریب جو سمندر ہے وہاں آ کر کے ٹھہر گئے. انہوں نے کہا کہ جب کفار مکہ کو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ یہ تو وعدہ خلافی ہے, اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں نے تو تمہارے حوالے کیا تھا, اب تمہارا کام تھا سنبھالنا, تم سے نہیں سنبھلا, اب میں کیا کروں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن خطل یہ ایک ایسا خبیث بدبخت شخص تھا جو شاعروں کو بلاتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھواتا تھا. فرمایا یا رسول اللہ ابن خطل یہاں موجود ہے اور وہ بیت اللہ اور بیت اللہ کی جو چادر ہے اس کے درمیان میں گھس کر اوپر چڑھ گیا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں سے کھینچو اور وہیں اس کی گردن اڑا دو اس کی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, پھر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر, اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ واقعات ہیں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا کہ نبوت آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں, آدھی آپ کے پاس آدھی میرے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر تیار کیا. لشکر جب تیار ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ آخری وقت تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت سنبھلی نہیں, یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرح منتقل ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے جب بیعت کر لی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ لشکر تشکیل دیا تھا, آج یہ لشکر روانہ ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابھی اللہ کے نبی کا غم تازہ ہے, ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں تو بہت دلیر تھے, اسلام لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ اگر یہ لشکر نہیں جائے گا ابو بکر تنہا جائے گا جہاد کے لیے. اور پھر جب مسلمہ کذاب سے جہاد ہوا ہے اس کے اندر 70 بدری صحابہ شہید ہوئے. نبی کی عزت اور عظمت کا اندازہ لگائے کہ 70 بدری صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک بدری صحابی کو ڈانٹ دیا تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے جس کو اللہ تعالی نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی. حضرت عمر رو پڑے, پاؤں میں گر کر معافی مانگی. 70 بدری صحابہ شہید ہوئے اور 100 سے زائد حفاظ اکرام شہید ہوئے. چار 400 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تب جا کر مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا. کیوں؟ صحابہ کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت تھی. آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر عظمت ہے, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک راستہ جو مسلمانوں کو دکھلایا ہے اپنے طرز عمل سے, اب وہ راستہ یہ راستہ ہے کہ دیکھو پہلے یہ تھا کہ پکڑو لے جا کر عدالت کے حوالے کر دو, پھر عدالت جانے اور عدالت کا کام جانے, لیکن جلد بازی کے اندر اور لالچ میں جو یہ فیصلہ کیا گیا اس سے مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اب تمہیں پکڑ کر کے عدالت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پکڑو وہی اڑا دو. نبی پر کوئی گستاخی کرے اور گستاخی کرنے کے بعد اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ سلامت رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، اور یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ دیکھو عدالت میں کیا ہوتا ہے. جو جذباتی ہیں، ہمارے علماء کہہ کر تھک گئے کہ دیکھو قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لینا، قانون پر اعتبار کرو. جب قانون کو توڑ رہا ہے، دو عدالتیں اس کو سزائے موت سنا چکی ہیں، اس کے باوجود اولاً یا تو چیف جسٹس یہ کہتا کہ وہ دونوں عدالتیں ناکارا ہیں، ان کے جن ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ جج ناکارا ہے، ان کو معطل کرتا، کیس پھر سے ری اوپن ہوتا، پھر سنا جاتا، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ قابل قبول ہوتا. لیکن ایک دو تین دن کے اندر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو باعزت بری کر دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اب عدلیہ کے اوپر بھی تم کبھی بھروسہ نہ کرنا. کیوں بھائی؟ ایک شخص چوری کرتا ہے، میری دکان سے چوری کرتا ہے، میں تاجر ہوں، عالم بھی ہوں اور یہاں امام بھی ہوں اور اس کے ساتھ تاجر بھی ہوں، میری دکان پر ایسا چوری کرتا ہے، میں تھانے لے جا کر اس کو جمع کراتا ہوں. میں دیکھتا ہوں دوسرے دن وہ شخص پھر میری دکان پر کھڑا ہوا ہے، میں دوبارہ تھانے لے جاؤں گا اس کو. آج کیا ہے، لوگ جہاں چور کو پکڑتے ہیں پہلے ہی اس کو اتنا مارتے ہیں کہ اس کی حالت ویسے ہی خراب کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ پولیس کا جو نظام ہے اس نظام پر سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا، اور جب عدلیہ نے یہ حکم جاری کیا تو اس کے بعد سے عدلیہ سب مسلمانوں کا اعتماد اٹھ گیا. عدلیہ کیا فیصلہ کرے گی؟ پھر اس کے بعد رہی صحیح کسر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پوری کر دی. انہوں نے کہا چند لوگ یہ فساد مچا رہے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لے، اور وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں ہے کہ غریبوں کے گھروں میں چولہے بجھ گئے. تو جناب والا، 4 مہینے آپ نے اسلام آباد بند رکھا تھا، تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ غریبوں کے چولہے بند ہو چکے ہیں؟ جب دین کی بات آئی تو آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. آج آپ اخلاقیات سکھا رہے ہیں، جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح طریقے سے کہنا نہیں آتا وہ اہل علم کو سکھا رہا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے رہا جاتا ہے. ہمیں سکھانے کی کوشش مت کرو، ہمیں ہمارے بڑوں نے بہت کچھ سکھایا، صبر سکھایا. ہم صبر سے ہیں، صبر کا امتحان مت لو، کیونکہ جو اس سے پہلے بھی تھا مشرف، اس نے بھی کیا کہا تھا، لال مسجد والو ہتھیار ڈالو ورنہ تمہیں ایسی جگہ سے ماروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج وہ ایسی بیماری کے اندر موذی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. فرعون ہر زمانے میں پیدا ہوئے، نمرود ہر زمانے میں پیدا ہوئے، اگر اللہ نے فرعون پیدا کیا تو اس کے لیے موسیٰ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. مجھے ایک شخص نے میسج کیا کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سلمان غازی ممتاز احمد قادری کی طرح کوئی وفادار سلمان تاثیر کی طرح کو جیسا گارڈ دیا گیا تھا ایسا اس کو بھی ملے. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ چاہے کسی فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. کیوں تکلیف ہے؟ اللہ سے ٹکر لے کر ڈیم بناؤ گے؟ اللہ بارش بھی نہ برسانا بند کر دے پھر؟ بولو بھائی, بارش ہی نہ برسی تو ڈیم کس کام کا ہے؟ لہذا حکومت کو, ارباب حکومت کو چاہیے کہ اس کا کیس دوبارہ ری اوپن کیا جائے, اور اس کو یہاں سے میری اطلاع کے مطابق اس کو بھگا دیا گیا ہے, اور وہ اس وقت دبئی کے اندر ہے, اس کو دوبارہ واپس لایا جائے, دوبارہ فیصلہ پھر سے چلایا جائے. اگر وہ عورت, اس کے اوپر یہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو پھانسی دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جو شخص اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی کا حق کیا ادا کریں گے ہم, جنہوں نے ہمیں کھانے سے لے کر سونے تک کے تمام آداب سکھائے, آج جس کا جی چاہے وہ نبی کا مذاق اڑا لے. ایک طرف یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا, یہ آزادی حق نہیں ہے. یہ ایک ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, وہاں پر یہ حالت ہے کہ جس نے مذاق اڑایا اس کے دو جملے مجھے تین جملے اس نے ایسے کہے تھے, ایک تو خیر ناقابل بیان ہے, ایک جملہ اس نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ وہ مالدار تھی اور اللہ کا نبی غریب تھا. اب اس سے زیادہ اور کیا تضحیک ہوگی؟ اصل ہمارا قانون اس کے اندر وہ راستے موجود ہیں. آپ نے ممتاز قادری کو کتنے دن میں پھانسی دی؟ دو مہینے لگائے آپ نے پھانسی دے دی, جبکہ اس نے قتل کس کو کیا تھا؟ ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کیا کہا, حرمت رسول کا قانون یہ کالا قانون ہے. آپ نے دو مہینے میں اس کو لٹکا دیا, اور آسیہ ملعونہ کا کیس 10 سال تک چلتا رہا, آپ نے اس کو پینڈنگ کے اندر رکھا, اور اس کو رہا کس دن کیا گیا؟ اعلان 31 اکتوبر, غازی علیم الدین شہید. نے جس گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کیا تھا, جب اس کا یوم شہادت آیا تو آپ نے اس کو آزاد کر کے یہ بتلایا کہ پاکستان میں قانون اب بھی وہی ہے. اقبال کو جب اطلاع ملی نا کہ غازی علیم الدین شہید نے اور راج پال ہندو کا خاتمہ کر دیا, تو اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ ہم تو مسلمان تھے, رہ گئے بولتے ہی بولتے. وہ ایک, کیونکہ یہ بڑھئی کا بچہ تھا, ایک بڑھئی کا بچہ ہم سے زیادہ سبقت لے گیا, ہم سے آگے بڑھ کر سبقت دے گیا. ہاں احتجاج کرے, احتجاج کے اندر شرط اول کیا ہے؟ کسی مسلمان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے, کسی کی گاڑی کو جلانا, کسی کے راستے کو بند کرنا, کسی کو ایذا پہنچانا, کسی کے اوپر شک کے طور پر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا, یہ ہرگز نہیں ہے. ہاں احتجاج, کیونکہ جمہوریت ہے تو احتجاج کا حق ہے. اگر اسلامی نظام ہوتا تو یہ 10 سال پہلے کب کے کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوتی. جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کے مطابق یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتجاج کرے انسان اور بھرپور احتجاج کرے مسلمان، لیکن کسی کے مال کو، کسی کی جان کو، کسی کے اموال کو نظر آتش کرنا آپ نے کس کا کیا؟ بھئی ایک مسلمان بیچارہ ہے، اس کی دکان کھلی ہوئی ہے، آپ نے جا کر اپنے مسلمان بھائی کی دکان توڑی اور آپ نے کیا کہا؟ میں عاشق رسول ہوں. تو جو بیچارہ امیر تھا آپ نے اس کی دکان کو آگ لگا دی، آپ نے، وہ کیا کرے گا؟ لہذا احتجاج ہے، شریک ہو انسان احتجاج کے اندر، لیکن کس کے ساتھ؟ ان تین شرائط کے ساتھ. کہ بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، جذبات سے کام نہیں. جتنا اختیار ہمیں دیا گیا ہے بس ہم اس کے مکلف ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا حکم دیا ہمارے بڑوں نے؟ مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس کے بارے میں واضح اعلان آ چکا ہے، حضرت معتقی صاحب دامت برکاتہم کا اس کے بارے میں واضح اعلان آ چکا ہے، قاری حنیف جالندری صاحب کا اس کے بارے میں واضح اعلان آ چکا ہے. اور پھر یہ مسئلہ ختم نبوت، اس کے اندر دیوبندیت اور بریلویت کوئی نہیں ہے. تمام جتنے اس اختلاف رکھنے والے ہیں اس چیز کے اوپر سب متفق ہیں، سب متفق ہیں. لہذا احتجاج اگر ایک انسان کرنا چاہتا ہے وہ احتجاج کرے، لیکن کن شرائط کے ساتھ؟ کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو جان کو نقصان نہ پہنچائے، اور کوئی راستہ ایسا نہ بند کرے کہ وہاں سے کوئی مریض نہ گزر سکے. یاد رکھو یہ تو وہ کام تھے جو احتجاج میں شریک ہونے والے ہیں. ایک کام جو سب سے اہم ہے، کس کس کو اس فیصلے سے تکلیف ہوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ارادہ تو کرو بھائی کہ ہم اللہ کے نبی کی سورت کو، سیرت کو، ہر ایک چیز کو اپنائیں گے. جو اللہ کے نبی کے احکامات ہم تک پہنچیں گے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اس کے اوپر. اور آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا درود پڑھ سکتا ہے انسان اتنا درود پڑھے، اور درود پڑھ کر دعا کرے کہ اللہ اگر انہوں نے بھگا دیا اور وہ بھاگ بھی گئی، اے اللہ اس کا انجام وہ کر کہ دنیا یاد رکھے کہ جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی اس کا انجام یہ ہوا ہے. راتوں کو اٹھ کر دعا مانگے، فرائض کے بعد دعا مانگے، مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت کے اندر دعا مانگے کہ اللہ تعالی اولاً جمہوریت. آپ کو میرا مزاج معلوم ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، جمہوریت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جمہوریت کیا چیز ہے؟ نام کس چیز کا ہے؟ ایک انسان ایک جگہ کھڑے ہو اور سو گدھے ایک جگہ کھڑے ہو، کہتے ہیں یہ ہے جمہوریت، یہ حق کے اوپر ہے. وہ حق پر نہیں ہے. اگر جمہوریت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کے اوپر تو اکیلے نبی بنائے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے تبلیغ کی. کفار کیا تھے؟ تعداد میں زیادہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ایمان لائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ صحابہ ایمان لاتے چلے گئے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جمہوریت ہے بھائی یہاں تو، مکے کے اندر تو سارے کافر ہیں، میں نبوت کا اعلان کیسے کروں؟ اگر مسلم اور مومن ایک بھی ہو اور حق کے اوپر ہو تو وہ ایک ہزار نہیں، ایک لاکھ نہیں، ایک کروڑ کے اوپر غالب ہے. اللہ اس ملک میں ہمیں اسلامی نظام عطا فرمائے، نکاح بھی ہے، اسلامی نظام عطا فرمائے اللہ تعالی، اور جو ایسے لوگ ہیں اللہ ان کو توفیق توبہ دے، توفیق توبہ اللہ دے، ورنہ ان کا انجام دنیا میں تو اگر بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ آخرت کے اندر جو عدالت لگے گی اس دن کیا ہوگا، منہ پر مہر لگا کر کے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے. چلو اس دنیا کے اندر مسلمان کیا ہے، کمزور ہے. آپ سیریا شام سے لے کر کے آپ کشمیر تک آ جائیں، ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے. یہ ایک، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا، وقت نہیں ہے. یہ سن 1856 کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اور جو آج تک جو دن ہے، یا جس دن یہ بیان کروں گا اس دن تک کے واقعات بیان کروں گا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیا گیم کھیلی گئی ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑوایا گیا ہے. تفصیل کا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے، اور وقت ابھی اس وقت ہے نہیں. نیک نکاح بھی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے، لوگوں کو گھر بھی جانا ہے، لہذا میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو بتا تھا کہ 1856 کی تحریک جب شروع ہوئی، انگریز داخل ہوا ہند کے اندر، اس سے پہلے انگریز نے سلطنت عثمانیہ کو گرایا. مسلمانوں کی وہ سلطنت تھی جو دنیا کے اندر سب سے عظیم سلطنت تھی. اس کے لیے انگریز نے کیا کیا، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے اس وقت کے لوگوں کو خریدا گیا اور ان سے کہا گیا ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں، تم ہمارے لیے کام کرو. صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ شاہ محمود قریشی، اس کے دادا کا واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کوئی میں اپنی جیب سے نہیں سنا رہا ہوں، کہ ملتان کے اندر مسلمانوں کی ایک رجمنٹ نے بغاوت کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ہم انگریز کی انگریز کا قانون ہم نہیں مانتے. انگریز نے بہت دوڑائے فوجی، نہ مار سکے. پھر اس کے دادا کو پیسے دیے گئے، اس زمانے میں 500 روپے دیے. اس کے دادا نے تمام ان مسلمانوں کو سر قلم کروا دیے ان کی. آج ان کے آستانے خان صاحب کو کرکٹ کھیلنا آتی ہے، حکومت کرنا نہیں آتی. حکومت کرنا کیسا ہوتا ہے یہ جا کر پوچھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، کہ حکومت کرنا کیسے، کسے حکومت کی کیسے جاتی ہے. اس طرح حکومت کی جاتی ہے، جس کی جو مرضی بکواس کر دے. چلو دنیا کے معاملات کے اندر تم نے مسلمانوں کو دبایا ہوا ہے، مسلمان تنگ دستی کے اندر ہے، مسلمان اس کو تو برداشت کرے گا، اللہ کے نبی کی گستاخی برداشت ہم نہیں کر سکتے. چاہے جان جاتی ہے چلی جائے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ جان چلی جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، بیوی بچے جاتے ہیں 100 دفعہ قربان ہے اللہ کے نبی کی حرمت کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی کی گستاخی کسی حال کے اندر برداشت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو دینی غیرت، دینی حمیت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جنہوں نے جس نے گستاخی کی ہے اللہ تعالی اس کو نمونہ عبرت اس سارے جہان کے لیے اللہ تعالی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی نکاح والے حضرات آگے آ جائیں، خالی دولہا آگے آ جائے، محمد ولید آپ آ جائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے بیٹے کی کمر میں کچھ تکلیف ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمشیرہ جنید، صحت کے لیے خصوصی دعا فرمائے اور جملہ پریشانیوں کے لیے آمین. سلیم یوسف صاحب جو چشمے والے ہیں، یہاں آگے بیٹھتے ہیں ان کی بھی صحت صحیح نہیں ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. محمد ولید آپ کا نام ہے بھائی، وکیل دلہن کی طرف سے میں نام لوں گا، ہاتھ اٹھا دے. نعیم الدین، فہد شیخ، شہزاد خان، گواہ ہیں شمیم الدین، اقبال عزیز. الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. بعد خطبة مسلمة محمد وليد وصلاح الدين، إن كان نكاح نعم احمد بنت عقیل احمد خان، بوکالت نعیم الدین، فہد شیخ شہزاد خان، بشہادت شمیم الدین، اقبال عزیز. حق مہر 25,000 روپے، سکہ رائج الوقت، کل مہر معجل یعنی نقد، بلکہ معجل عند طلب ہے. محمد ولید، میں نے آپ کا نکاح انعم احمد بنت عقیل احمد خان بعوض 25,000 روپے سکہ رائج الوقت عند طلب، میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟
قبول ہے.
زور سے بولے
قبول ہے.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ شان میں گستاخی کی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سے انتقام لے. اے اللہ ان کو، اے اللہ نیست و نابود فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے اوپر جو غربت اور جو تنگ دستی ہے، اے اللہ اس کو فراخی سے یا اللہ تبدیل فرما دے. یہاں کے مسلمانوں کے ایمان میں یا اللہ، یہاں کے مسلمانوں کے اعمال میں، یہاں کے مسلمانوں کے رزق میں، یہاں کے مسلمانوں کے تمام چیزوں میں اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ، یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا، اس میں خوب خوب برکت عطا فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ، یہاں کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.